بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بحث ہماری توحید میں چل رہی تھی توحید کی مختلف ابحاث آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے ہیں توحید کا معنی توحید کی اقسام ہماری بحث جو ہے وہ حل کرنا ہماری بحث چل رہی تھی توحید کے اندر توحید کا معنی ہم نے کیا تھا ایک ماننا پھر اس توحید کی جو ہے وہ دو قسمیں بھی تھی توحید نظری اور توحید
عملی
توحید نظری کی تین قسمیں دی تھی توحید ذاتی توحید صفاتی اور توحید
افعالی
پھر اس کے بعد توحید عملی میں آئے اس کی مختلف اقسام بیان کی مثلا جس میں تھا توحید جو تھا عبادی توحید اطاعت توحید استعانت اور بعض قسمیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں یہ پورا ہمارا اتنے دنوں کا جو بحث اور لیکچر چل رہے تھے وہ ان کے اندر تھے پوری توحید کی بحث تقریباً خلاصے کے ساتھ اور جو کچھ کتاب میں بیان ہوا تھا آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا ابھی کچھ مزید بحثیں پوری اس توحید کے بارے میں ہیں آج کے درس میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہے کہ جب ہم خداوند متعال کی شناخت کے بارے میں بات کر رہے تھے تو وہاں پر ایک بات ہم نے کی کہ خدا کی معرفت کیا ہے فطری ہے اس کے پھر مختلف معانی بیان کیے تھے کہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوں گے رجوع کر لیں اس میں تو فطری ہونے کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ہر انسان اپنی فطرت میں خدا کی معرفت رکھتا ہے درست ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے اور اس کا جواب ہم نے یہاں پر یہ دینا ہے کہ جس طریقے سے خدا کی معرفت فطری ہے آیا توحید ہی فطری ہے یا نہیں کیونکہ خدا کی معرفت اور اس کی توحید کا قائل ہونا دو الگ الگ مسئلے ہیں خدا کی معرفت سے یہ مراد ہے کہ ہم خدا کے ہونے کا یا نہ ہونے کا عقیدہ دیکھیں اس کے بارے میں بحث کریں آ کر کہ خدا ہے یا نہیں ہے جب ہونا ثابت ہو جائے گا اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ یہ خدا ایک ہے یا نہیں ہے پہلا مرحلہ جو ہے وہ خدا کی معرفت کا اس وجودی مرحلے کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور توحید جو ہے وہ خدا کے اس وحدت کی طرف اشارہ ہے اگرچہ پوری بحث میں سارے خدا شناسی نہیں آتی ہیں خدا کی معرفت میں بھی آتی ہیں ہی آتی ہیں لیکن یہاں پر ہم جدا جدا کر کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پس سوال یہاں پر یہ جس طرح خدا کا وجود فطری ہے یعنی خدا کے ہونے کا مسئلہ فطری ہے آیا خدا کی توحید کے بارے میں بھی فطرت انسان ایسے ہی ہے یا نہیں کتاب نے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ دقت کرے اپنی اس خدا شناسی کے مرحلے میں خدا کے ہونے میں اگر دقت کرے تو خود بخود جو ہے انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ خدا کی توحید بھی کیا ہے فطری ہے کیسے علم منطق میں آپ نے یہ بحثیں پڑھی ہیں یا پڑھیں گے کہ علم کی دو قسمیں ہیں علم یا وصولی ہوتا ہے یا حضوری؟ کیا مطلب وصولی و حضوری؟ مثلاً آپ کے بارے میں مجھے علم ہے، آپ کو میرے بارے میں علم ہے، یہ علم علم حصولی کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ میرے نفس کے پاس حاضر نہیں ہیں، بلکہ آپ کی صورت و مفہوم ہے کہ جو میرے نفس کے پاس حاضر ہے۔ میرا نفس پہلے آپ کی صورت دیکھتا ہے ذہن میں، اس کے ذریعے کیا کر رہا ہے؟ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بس علم حصولی کہلاتا ہے، مفہوم کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ علم حصولی۔ علم حضوری کے اندر جو ہے انسان کے پاس معلوم خود بخود حاضر ہوتا ہے، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ درد کو پاتے ہیں یا درد کے مفہوم کو پاتے ہیں؟ درد پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا میرا آپ کے بارے میں علم ہے، آپ کے بارے میں علم مجھے سب سے پہلے صورت کے ذریعے ہوا، صورت آپ کے ذہن میں آئی، میرے ذہن میں اس صورت کو میں نے آئینہ قرار دیا اور آپ کو دیکھا۔ آیا درد میں ایسے ہے کہ درد کا پہلے مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے، پھر اس مفہوم کے ذریعے آپ یہ سمجھتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کو خود درد کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، خود بھوک کا احساس ہو رہا ہوتا ہے آپ کو، خود آپ کو خوشی کا احساس، خوشی آپ کے پاس حاضر ہے اور اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو معلوم کا خود بغیر کسی واسطے سے نفس کے پاس حاضر ہونا، اس کو کہتے ہیں علم حضوری۔ انسان کے اپنے حالات کے بارے میں تمام علوم کیا ہے؟ حضوری ہیں۔ جیسے بھی مثالیں دی ہیں، خوشی، غمی، کیا ہے، درد، پیاس، بھوک، سب کچھ، یہ تمام حالات نفس انسان علم حضوری کے ساتھ جانتا ہے۔ علم حضوری میں خود معلوم حاضر ہوتا ہے اور علم حصولی میں مفہوم حاضر ہوتا ہے اور اس مفہوم کے ذریعے معلوم کو جانا جاتا ہے۔ یہاں تک یہ مقدمہ جب واضح ہو گیا، تو جب ہم نے کہا کہ خدا کی جو معرفت ہے وہ فطری ہے، فطرت کو ہم نے کیسے تبیین کیا تھا؟ ایک مثال دیتے ہیں، اس کی چند مثالیں انہوں نے یہاں پر بھی دی ہیں کہ خدا شناسی فطری ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی آیات کے ساتھ چلتے ہیں، پھر توحید کی طرف آتے ہیں۔ مثلا صفحہ نمبر 151، فرماتے ہیں کہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب انسان یا وہ لوگ جو ہیں کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کرتے ہیں، یہ آیت میں نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ مفہوم پوشیدہ ہے، اور وہاں پر بھنور میں پھنس جاتے ہیں، سمندری طوفان آتا ہے، کشتی جو ہے وہ پھنس جاتی ہے وہاں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ اب وہاں پر جب یہ پھنستے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک امید جاگتی ہے کہ کوئی ہے ہمیں بچانے والا، درست ہے؟ تو وہاں پر پھر خدا ان کو مخلصین، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ بالکل مخلص ہو کر خدا کو پکارتے ہیں۔ تمام انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مادی دنیا میں جب گھرے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت کبھی خدا یاد نہیں آتا، لیکن جب انسان مشکلات میں پھنستا ہے تو جتنا خلوص اس وقت ہوتا ہے اتنا کبھی زندگی میں نہیں ہوتا۔ یعنی گویا کہ پھر ایسا ہے کہ خدا اور اس کے ساتھ درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہوتا۔ وہ احساس کہ جب انسان مشکلات میں خدا کی نسبت کی ایجاد کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فطری طور پر، یعنی آپ علم حضوری سے خدا کو
محسوس کر رہے ہیں، خدا کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کو گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس حد تک انسان جو ہے وہ خدا کو احساس کرتا ہے جب انسان مشکلات میں پھنستا ہے۔ ممکن ہے آپ نے تجربات کیے ہوں، حتمی زندگی کے اندر اپنے خاندان میں دیکھا ہوگا، اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ اس طریقے، یعنی واقعاً بعض اوقات انسان یہ احساس کرتا ہے کہ خدا ہے، اندر سے آواز اٹھتی ہے جب انسان جو ہے مشکلات میں پھنستا ہے۔ یہ اندر کی آواز، یہ علم حضوری ہے خدا کے نسبت، یعنی وہاں مفہوم مفہوم اگر آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ مثلا مفہوم آ رہا ہے میں مفہوم کے ذریعے سمجھ رہا ہوں، بلکہ آپ کے اندر کیفیت ایجاد ہو رہی ہوتی ہے خدا کی نسبت۔ اس کو کہتے ہیں خدا کے بارے میں آپ کو کیا ہے، علم حضوری ہے، خدا کی شناخت علم حضوری ہے، اور فطری ہونے سے مراد یہی علم حضوری کا ہونا ہے کہ انسان خدا کے بارے میں علم حضوری رکھتا ہے، درست ہے؟ بس اسی طریقے سے فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں وہ خشکی پر پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر خدا سے شرک کرنے لگتے ہیں، مشرک ہو جاتے ہیں۔ بس یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خدا کی معرفت جو ہے وہ کیا ہے، فطری ہے۔ ایک اور آیت میں انتہائی خوبصورتی سے بیان ہو رہا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 33، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دعو ربهم منيبين اليه، کہ جب لوگوں کو مصیبت آتی ہے، ضرر پہنچتا ہے، اس وقت وہ خدا کو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے۔ جیسے انسان جو ہے وہ کسی گاڑی میں گر کر جائے اور پھنس جائے، پہاڑ سے نیچے گرنے والی ہو لیکن اڑی ہوئی ہے، اور پھر وہاں آپ کی کیا کیفیت ہے، یا مثلا آپ کو اور مثال دیں، جہاز میں آپ جا رہے ہیں، جہاز والے نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ اس وقت آپ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر توبہ کرتے ہوئے کہیں گے خدایا بس معاف کر دینا۔ اذا مس الناس ضرر، یعنی قرآن کو اگر اس دید یعنی انسان تلاوت کرے تو کس طریقے سے انسان کی ہدایت کرتا ہے، وہ ان جیسی آیات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّنَّا ضَرٌّ، کہ جب انسان کو ضرر پہنچتا ہے، نقصان آتا ہے، دعو ربهم منیبین الیہ، تو وہ خدا کی طرف لوٹتے ہوئے یعنی توبہ کرتے ہوئے پکارتے ہیں رب کو، لیکن صرف انسان کی طبیعت کیا ہے، یعنی یہ جو انسان اس وقت جہاز میں جب پتہ چلا کہ اب یہ کریش ہونے والا ہے، بس گیا چند سیکنڈوں کے اندر، تو اس وقت جو احساس ہے وہ آپ کا خدا کے بارے میں، اس کو کہیں گے یہ فطری ہے، یعنی علم حضوری سے آپ کیا کر رہے ہیں، خدا کو درک کر رہے ہیں۔ لیکن خدا پھر اس آیت میں آگے مطلب کو بیان کرتے ہیں، ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب ان کو رحمت ملتی ہے، رحمت کا مزہ چکھتے ہیں، یعنی آسائش مل جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک گروہ پھر خدا سے شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں ہوا ہوگا مثلا انسان جب پھنستا ہے کہے گا خدا اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن جب بچ جاتا ہے تو ایک دو دن تک اثر رہتا ہے، چوتھے دن پھر پرانے روٹین پہ آتا ہے اس میں۔ خوب، ہمارا یہاں پہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے بارے میں معرفت انسان کی فطری ہے، انسان خود بغیر کسی واسطے سے خدا کو درک کرتا ہے، خدا کو احساس کرتا ہے، درست ہے؟ بس جب خدا کی معرفت فطری ہے اور وہ ہے بھی علم حضوری کے ذریعے، علم حضوری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں علم حضوری رکھتے ہیں تو وہ شخص ہوتا ہے، کلی نہیں۔ آپ جب خدا کے بارے میں علم حضوری رکھتے ہیں، اٹس
इसका क्या मतलब है, यानी आप कई खुदा को दर्ज कर रहे होते हैं, एहसास कर रहे होते हैं, या एक खुदा को एहसास कर रहे होते हैं?
इंसान जब मुसीबत में फंस कर पुकारता है खुदा को, तो क्या एहसास उसके अंदर होता है कि ऐ खुदायान या ऐ खुदाया? किसी भी इंसान को आप देख लें, वो एक ही हस्ती को पुकारेगा, हत्ता मुल्हिद, हत्ता मुशरिक। ये इंसान के अंदर ये एहसास, इंसान को पता था कि अभी कोई आसाइश में जिंदगी गुजार रहा है, उससे बात किसी मुल्हिद से जाकर पूछें, किसी मुशरिक से जाकर पूछें, वो तो कहेगा कि मैं तो खुदायान को पुकारूंगा मतलब जो मुशरिक हैं। लेकिन बात उस हालत की हो रही है कि जब वो फंसेगा, जब उसके अंदर एहसास पैदा होगा खुदा के नस्बत, उस वक्त देखना है कि उसके अंदर किस किस्म का एहसास पैदा हुआ है। एक जात की नस्बत एहसास पैदा होता है या कई जातों के बारे में एहसास पैदा होता है? मैं खुलासा करता हूं अपनी बात को। साबित हम ये करना चाहते हैं कि खुदा की दो ही फितरी है, खुदा को एक मानना भी क्या है, फितरी है। इसको इंसान के लिए हुजूरी से दर्क कर सकता है। कहां से हमने साबित किया? हमने कहा कि खुदा शनासी चूंकि फितरी है, और फितरी का ताल्लुक इल्म हुजूरी से है, और इल्म हुजूरी में इंसान एक जात को दर्क करता है, ना कि मुतअद्दिद ज़वात को। बस नतीजा ये निकलता है, जिस खुदा को यहां उसने फितरी तौर पर पहचाना है वो क्या है, एक है। यहां पर इस खुदा को मारिफत, इस खुदा की मारिफत फितरत के जरिए हासिल की है, और फितरत भी फितरती तौर पर वो उसको एक जानता था। बस का मतलब है खुदा क्या है, वाहिद है, खुदा मुतअद्दिद नहीं। बस तौहीद, अगर हम अपनी खुदाशनासी के अंदर दिक्कत करने लग जाएं, थोड़ा सा जो है वो गहराई के अंदर जाकर सोचना शुरू करें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि खुदा को एक मानना भी, खुदा को एक क्या कह लें आपके, एक ही खुदा की इबादत जो है वो क्या है, वो फितरती तौर पर इंसान साबित कर सकता है और इस बात को आसानी से समझ सकता है। सफा नंबर 152 में एक रिवायत नकल हुई है इमाम अलैहिस्सलाम से, और उसमें कहा गया है कि इस आयत की तफसीर में कि जो सूरह रूम की है कि फितरत अल्लाह अल्लती फतर الناس عليها, कि खुदा की फितरत यानी खुदा शनासी पर क्या है, इंसान को जो है वो खल्क किया गया है। सवाल हुआ कि इससे क्या मुराद है, तो इमाम ने जवाब दिया फतरहुम जमीअन अलतौहीद, तमाम लोगों को तौहीद पर पैदा किया है, यानी तौहीद का लफ्ज आया है। बस रिवायत से भी हमें ताईद मिलती है कि तौहीद के बारे में इल्म क्या है या फितरी है, खुदा को एक मान। इसके बाद जो है वो 153 नंबर सफे पे अकली दलाइल को भी जिक्र करते हैं कि हम फितरी एतबार से तो साबित कर दिया है कि तौहीद साबित है, अब आकर देखते हैं कि अकली बुरहान भी खुदा की तौहीद साबित करता है या नहीं। कुरान ने खुदा की तौहीद को पहले भी ये बात वाज़ह हो चुकी है, थोड़ा सा मज़ीद आयात से इस्तेफादा करेंगे। खुदा ने इस तौहीद को वहदत नज़्म के जरिए साबित किया है। उस मतलब से न्याय वहदत नज़्म से कि हमने जब अकली दलील से ये साबित कर दिया कि इस कायनात पर एक ही निज़ाम हाकिम है, तो उसका नाज़िम भी कौन है, पर हम दलील अकली के जरिए भी खुदा की तौहीद को साबित कर सकते हैं। उसकी पहली दलील क्या है, वहदत नज़्म, क्योंकि इस कायनात पर एक ही नज़्म हाकिम है, बस इसका नाज़िम भी एक है। कुरान ने भी इस अकली इस्तिलाल की तरफ इशारा किया है, सफा 153 पर آیت کو کوٹ کرتے ہیں سورہ مومنین کی 91 نمبر آیت ہے، متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، خدا نے نہ تو بیٹا اختیار کیا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے۔ انتہائی صریح اور عقلی برہان یہاں پر خداوند متعال بشر کے لیے بیان کر رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اللہ نہیں ہے؟ خدا خود فرماتا ہے اذن لذهب كل اله بما خلق لعلى بعضهم على بعض۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ بھی اپنی مخلوقات کو خلق کرتا اور پھر اپنی مخلوقات کے لیے کوئی نظام تو خلق کرتا، حتماً، کیونکہ خدا نہیں ہے جو نہ خلق کرے نہ ان کی تدبیر کرے، فقط جو ہے وہ بیٹھ گئے کرسی کے اوپر جا کے تو کہیں گے کہ دو اللہ ایک کام کر رہا ہے دوسرا آرام سے بیٹھا ہے، اس کو اللہ نہیں کہیں گے۔ اللہ اگر حقیقی معنی میں کوئی ہے تو پھر اس کو حتماً جو ہے وہ خلقت بھی رکھنی ہے اور ان کی تدبیر بھی کرنی ہے، تدبیر یعنی ربوبیت بھی کرنی ہے۔ درست ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ اذن لذهب كل اله بما خلق، پھر ہر اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوقات کے لیے کچھ کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کرتا تو دو نظام نظر آنے تھے، ایک مخلوقات، دو مخلوقات، اس کا اپنا نظام، اس کا اپنا نظام۔ دوسرا ولا بعضهم على بعض، تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ برتری حاصل کرتے، یعنی ایک چاہتا میں اس کے اوپر برتری حاصل کروں، دوسرا چاہتا میں اس کے اوپر برتری حاصل کروں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ اس جہان میں تباہی ہو جاتی۔ لیکن ہم چونکہ اپنی آنکھوں سے احساس کر رہے، حتیٰ اس وقت ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی تمام سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہی نتیجہ دیا ہے کہ اس کائنات پر ایک ہی نظم حاکم ہے، دو نظم نہیں۔ اور جو چھوٹے چھوٹے نظم موجود ہیں، جیسے انسان کے اندر نظم ہے، کہکشاں کے اندر نظم ہے، زمین کے اندر نظم ہے، سیاروں کے اندر جو نظم موجود ہے، یہ سارے نظام ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، جدا پس جب نظم ایک ہے تو خدا بھی ایک ہے، بس توحید یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا جو یہاں پر استدلال کرتے ہیں عقلی طور پر، خود خدا قرآن کے اندر اس استدلال کو بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہ اگر دو خدا ہوتے تو پھر ایک خدا نے تو پیغمبر بھیج دیے ہیں، وہ جتنی بھی تعداد ہوں، 1,24,000 کہیں یا اوپر نیچے تعداد بیان کریں، تو دوسرے خدا کے پیغمبر کہاں ہیں؟ یہ سارے پیغمبر تو دعوت دے رہے ہیں کس کی طرف؟ ایک خدا کی طرف، تو دوسرے خدا کے بھی پیغمبر ہونے چاہیے۔ پس جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبران تمام کے تمام آئے بشر کو ہدایت کرنے کے لیے، تو انہوں نے ہدایت فقط ایک خدا کی طرف کی، متعدد خداؤں کی طرف ہدایت نہیں ہے۔ بس یہاں سے ہم اس بات کا نتیجہ لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا متعدد نہیں۔
سب سے بڑی دلیل یہی ہم دے سکتے ہیں
کیا؟ جی جی مختلف ہیں، کوئی بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اس میں۔ خوب، یہاں پہ صفحہ نمبر 155 پہ آئیں، مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے خط نمبر 31 میں یہ نقل ہو رہا ہے کہ وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ، امام حسن علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ جان لو کہ اگر تمہارے رب کا کوئی شریک ہوتا، لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، تو اس کے پیغمبر بھی تمہارے تک آتے، وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ، تو اس کی حکومت کے آثار بھی تمہیں نظر آتے، وَلَمُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتَهُ لَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ تم نے آثار بھی دیکھ لیے، افعال بھی دیکھ لیے، صفات بھی دیکھ لی، کیا نتیجہ نکلا؟ واحد ہے. نہ پیغمبر دوسرے آئے، نہ حکومت میں دویت نظر آ رہی، حکومت بھی ایک چل رہی ہے، درست ہے، نظام ایک ہے، وہی حکومت ہے، اور رسل بھی جو ہے وہ ایک ہی کی طرف سے آ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الہ کیا ہے؟ واحد ہے. کما وصف نفسہ، جس طرح کے خدا نے خود کہا ہے کہ میں واحد ہوں، قل هو اللہ احد، درست ہے. بس یہ عقلی دلیل خود امام کی اس بیان سے بھی جو ہے وہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں. بعض استدلالات ہوتے روایت میں ہیں لیکن وہ حقیقت میں ہوتے عقلی ہیں. یعنی اگر ہم امام علی کے نام کو ہٹا کر اگر کسی غیر مسلم کے لیے، جو مشرک ہے اس کے لیے بیان کریں، تو یہ برہان عقلی ہے. ایسا نہیں ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز روایت میں نقل ہو رہا آپ اس کو بیان کریں گے تو وہ دلیل عقلی نہیں بلکہ دلیل نقلی کہلاتی ہے، ایسا نہیں ہے. بعض روایات میں جو استدلال ہوئے ہیں وہ دلیل عقلی ہیں، ان کا نقلی ہونا جو ہے وہ ربط نہیں رکھتا اس کے ساتھ. یہاں تک ہماری بحث جو ہے وہ توحید میں کاملاً ختم ہو گئی ہے. اگلی بحث جو چلتی ہے توحید کے مقابل میں جو مفہوم آتا ہے، کیا ہے توحید کے مقابل میں؟ شرک. اب ہم نے بحث کرنی ہے کہ شرک کیا ہے، اس کی کیا اقسام ہیں، اور انسان کس کس شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سب سے بڑی تو یہ بھی دلیل دے سکتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ میں دن کو رات بناتا ہوں.